الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کل ہم نے ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے اور انسانی مسئلے پر بات شروع کی تھی اور وہ یہ ہے کہ انسان غصے پہ کیسے قابو پائے. غصہ ایک ایسی برائی ہے, ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ بہت ساری اخلاقی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. مثال کے طور پہ حسد دوسرے کے خلاف جو ہوتا ہے کہ یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھا, اس کی جو روٹ کاز ہے, جو بیسک وجہ ہے, وہ غصہ ہے. زبان سے کتنے گناہ ہے جس کی وجہ غصہ ہے, دوسرے کو گالی دینا, برا بھلا کہنا, دل توڑنا, برے الکاف سے پکارنا, غیبت کرنا, چوری کرنا, یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں اور وجہ ان کی طرف یہ طرف بڑا غصہ. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس صرف فکر کی مومنین اور متقین کی کہ وہ القاظمین الغیظ, تو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں. چل یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے, رکھ دیا گیا ہے, اس کو نکالا نہیں جا سکتا. لیکن کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ غصے کو قابو کرے, کنٹرول کرے, لمٹس کے اندر رکھے. اس لیے غصے کا قابو کرنا, اس کو کنٹرول کرنا کرنے کے گر سیکھنا, طریقے سیکھنا, یہ فرض عین ہے. کیونکہ جو چیز اتنی معاشرتی برائیوں کا اور انسانی برائیوں کا اور گناہ کبیرہ کا سبب ہو, اس کو اپنے اندر سے نکالنا اور اس کے اوپر قابو پانا, یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے, ہر مومن مرد اور عورت کے. کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو ایسا آؤٹ کم یہ ہوگا کبھی نہ کبھی کہ اس سے یہ سارے گناہ ہوں گے. تو اس لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ تزکیہ کرنا, اپنے آپ کو صاف کرنا, ستھرا کرنا, اچھے اخلاق کا مالک بنانا, اچھی صفات کا مالک بنانا, یہ فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ اتنے اس پہ آپشن ہی دی کہ کسی انسان کے پاس وقت ہے تو وہ اپنا تزکیہ کر لے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ نہ کرے. یہ وقت نکالنا پڑے گا, وقت نکال کے اس پہ محنت کرنی پڑے گی. اور یہ بھی پکی بات ہے کہ محنت کیے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی, کیونکہ سورۃ شمس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میں نے رکھ دیا ہے ان کے اندر فجور, برائی, وَتَقْوَاهَا, اور نیکی. سات قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے رکھا ہے کیا رکھا ہے, فجور و تقویٰ. تو بات پہلے کس چیز کی, فجور کی, برائی کی, و تقویٰ, اور نیکی بھی رکھی ہے, نیکی کی بھی اس پہ کیپیبلٹی رکھی ہے, اور گناہ کی بھی اس کے اندر میں نے ولیئر کر دی ہے کیپیبلٹی. لیکن گناہ کی پہلے ذکر کی, مطلب یہ کہ جو نئی ایفرٹس کرے گا اپنے اوپر, گناہ اس کے اندر ہوں گے. نیک کون ہوگا جو اپنے اوپر ایفرٹ کر کے ان گناہوں سے اپنی جان چھڑائے. اس لیے نیکی محنت سے پیدا کی جا سکتی ہے، گناہ محنت کے لیے کوئی محنت درکار نہیں ہوتی. گناہ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو حکم توڑنے کو کئی بار دل کر رہا ہوتا ہے، ایفرٹ کیا کی جاتی ہے کہ یہ دل اللہ کی نیکی کرنے کا کر دے. اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اپنی ڈیزائر اچھی ہو جائے. نفس کا کام ہے ڈیزائر پیدا کرنا، تو یہ ڈیزائر بری کے بجائے اچھی ہو جائے اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اب کیا محنت کی جائے گی اس کے متعلق آج بات کرنی ہے کہ کیسے اس غصے کو قابو پایا جائے، اور کیسے کہ غصہ پیدا کیوں ہوتا ہے اس پہ غور کیا جائے، پھر کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس ٹاپک اور اس بات کو شروع کرنے سے پہلے پہلی بات جو ایک فیکٹ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے تین قسم کی مخلوقات پیدا کی. ایک وہ جو کہ سراپا خیر ہے، کوئی اس میں برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کو ہم فرشتے کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ سراپا شر ہے، برائی ہی برائی اس کے اندر ہے، اس کو ہم شیطان کہتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے جو کہ ان دونوں کا مکسچر ہے، وہ انسان. جس طرح ابھی آیت پڑھی کہ فجور اور تقویٰ دونوں اس کے اندر ہیں. اب انسانوں کے مابین کیا فرق ہے؟ کہ یہی فرق ہے کہ کس نے برائی کو غالب کیا ہوا ہے، کس نے اچھائی کو غالب کیا ہوا ہے. ہیں دونوں ہر ایک کے اندر، اسی لیے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ برائی کا مادہ اس کے اندر موجود ہے. نیک انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اس نیکی کے مادے کو غالب کر لیا ہے اور برائیاں اس سے نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی. برا انسان اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جس سے برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں. لیکن ایسا کوئی انسان نہیں کہ جس سے برائی برائی ہو یا نیکی نیکی. برے سے برے آدمی کے اندر بھی آپ غور کریں تو کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو ہم قبول کرتے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے قبول نہیں کر رہے. کیوں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر انسان کے اندر برائی موجود ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، اور تو جب کوئی انسان برائی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو انسان کو کیوں غصہ آتا ہے؟ اس لیے یہ بات ہے، اگر برائی ہر ایک کے اندر ہے اور کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یعنی کہ کوئی کانشیسلی کر رہا ہو برائی یا انکانشیسلی اس سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو انسان کیوں اسے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ اس نے برائی کر دی؟ اور جب ایڈمٹ نہیں کرتا تو اسے غصہ بہت آتا ہے، اور جب غصہ بہت آتا ہے تو غلط استعمال کرتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے اندر برائی بھی ہے اور غلطی کا مادہ بھی. فرق انسانوں کے مابین یہ ہے کہ کسی میں نیکی غالب، کسی میں برائی غالب. اب اگر برائی ہر انسان کے اندر ہے تو پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو برائی کا ایک انسان کو علم ہو یا ایک انسان کو علم ہو، یعنی کوئی دوسرا شخص ہے مجھے اس کی برائی کا پتہ ہے یا مجھے اس کی برائی کا نہیں پتہ. اگر پتہ ہو اور میں اس کی ایبسنس میں کسی کے سامنے کہہ دوں اس کے اندر یہ برائی، تو اس کو غیبت کہہ دیں، یہ گناہ کبیرہ ہی بنتا. اگر میں اس کے منہ پہ جا کے کہہ دوں کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے اور میرا مقصد اس کا دل دکھانا ہو تو اس کو تانا کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. اور اگر میں اس کی برائی کو یوز کروں انسانوں کے مابین دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے، دوریاں پیدا کرنے کے لیے، تو چپ. اب یہ اس صورت میں جو مجھے برائی کا پتہ ہے. اگر مجھے برائی کا نہیں پتہ، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، ہم نے بات جہاں سے شروع کی کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر ایک کے اندر برائی ہے، اگر مجھے اس کی برائی کا نہیں پتا، میں کوشش کروں کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، میں اس چیز کی پیچھے پڑوں کہ اس شخص کے اندر کیا برائی ہے، اس کے اندر غور کروں، اس کو تجسس کرنا. یہ قرآن نے اس کو بھی منع کیا، بلا تجسس، کہ تجسس نہ کیا کرو کہ اس دوسرے شخص کی برائیوں کو دیکھ، اور چھپ چھپ کے اگلے کی باتیں سننا. یہ دو بندے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کسی اور لینگویج میں، آپ کو وہ لینگویج آتی ہے اور آپ نہ بتائیں مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، اس کو تخصص کہتے ہیں. یا کسی کے فون پہ کسی کی باتیں سننا, یعنی ان کو نہیں پتا بات سنی جا رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں, اور مقصد وہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات میں اندر سے نکالوں گا اور اس کو پھیلا دوں گا. اس کو تخصص کہتے ہیں. اس کو بھی حدیث کے اندر سیپریٹلی منع کیا گیا. اور لیٹس سپوز کوئی برائی مجھے نہیں پتا چلی انگریز کے اندر, اب میں سوچوں کہ نہیں کوئی تو ہوگی, اور اپنے ذہن سے برائی گھڑ کے اسے منسوخ کر دوں, اس کو بدگمانی کر. اب یہ وہ صورتیں ہیں جب مجھے برائی کا علم نہیں تھا. جب برائی کا علم تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو گناہ کبیرہ قرار دیا, اور جب مجھے پتہ چل گیا میرے علم میں ہے, تب اس کی برائی کو پھیلانا اور اس کو کسی بھی اینگل سے ڈسکس کرنا, اس کو اللہ نے سیپریٹلی گناہ کبیرہ قرار دیا. مطلب یہ کہ انسان کے اندر برائی ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اللہ تعالیٰ انسانوں سے یا ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہم ان برائیوں کو ڈسکشن میں نہ دیکھیں, اس کو پھیلائیں نہ. کمزوری ہر ایک کے اندر, نیک سے نیک انسان کے اندر کمزوری ہے, برے سے برے انسان کے اندر اچھائی. تو اچھائیوں پہ ہم دوسرے کی فوکس کریں اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کریں, ایکسیپٹ کریں, یا میکسیمم یہ اس کی اصلاح کریں. اور اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ تانا دیا جائے یا کسی کی غیبت کی جائے, یہ اصلاح کا طریقہ نہیں. اصلاح کا طریقہ ایک سیپریٹ ہے کہ پیار محبت سے اس سے علیحدہ میں بات کی جائے, جہاں اس کی عزت نفس بھی موجود نہ ہو. ایک جنرل بات کر دی جائے, جیسے یہ اس وقت کی جا رہی ہے, کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا, اور ایک پبلکلی بات کی جا رہی ہے تاکہ جس کے اندر وہ برائی ہے وہ دور ہو جائے. تو یہ کچھ اصلاح کے طریقے ہیں. یہ طریقہ نہیں کہ تانا دیا جائے یا غیبت کی جائے. تو دوسروں سے ڈیل کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا. اب یہاں فیکٹس کیا ہیں کہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں کہ برائی پتہ چل گئی, ظاہری بات برائی ہے وہ سامنے آ گئی, اب اس پہ کسی نہ کسی اینگل سے انسان اس کو اچھالتا ہے. یہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس پہ غصہ روک شو کرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے مسٹیک ہو گئی, وہ جان کے کی یا جانے میں کی, انسان غصے میں اوپر جاتا ہے. کیوں ہوئی؟ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک انسان ہے, اس کے اندر غلطی کا مادہ ہے, وہ غلطی ہو گئی. آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اس سے بھی ہوگی. ہاں, کوئی زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے اپنے کام میں, اس سے کم غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی کم پرفیکٹ ہوتا ہے, اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. ہوتی تو سب سے ہیں. کون کہہ سکتا ہے مجھ سے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ اس کو اس لیے پہلے ڈسکس کر لیا کہ یہ سب سے بیسک وجہ ہے غصہ آنے. آپ انالیسس کریں, یعنی آپ ایک لسٹ بنائیں, غصہ مجھے کس کس بات پہ آتا ہے. اس میں سے میجورٹی آف ٹائم یہی وجہ ہوگی کسی نے بھی غلطی کر دی ہو. اس کی ڈیٹیلز میں بھی جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر ان لوگوں سے جو ہمارا لین دین ہے, اپنے سے علاوہ جو جتنے بھی دوسرے لوگوں سے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفائن کیا ہے کہ کیسے تم نے یہ سارا ان معاشرے کو کے اندر رہنا ہے, ان سے کیسے آپس میں رشتے داریاں رکھنی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کسی نہ کسی رشتے میں آپ کے ساتھ منسوخ ہوگا. آپ سب اس وقت سمجھ لیتے ہیں, کوئی رشتے دار ہوگا, کوئی ہمسایہ ہوگا, کوئی محلے دار ہوگا. تو کسی ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے حقوق ڈیفائن کیا ہے, لیکن سب کامن حق جو ہے وہ یہی ہے کہ برائی دیکھو, نظر انداز کرو, زیادہ سے زیادہ اصلاح کرو, اور اس کو پھیلاؤ نہیں, اس کی ایبسنس میں بھی اس کے سامنے بھی, اس کے تجسس میں نہ پڑو. یہ سب کا کامن حق. اب غصے کو کیسے قابو کیا جائے, اس کے لیے جو سولوشن ہے وہ تین قسم کے, یہ تین اسپیکٹ ہیں اس سولوشن کے. ایک یہ کہ ہر انسان کے اندر غصے کا مادہ فرق ہے. کسی انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور کسی کو بہت دیر سے آتا ہے, یعنی کہ ہر ایک کی فریکوینسی بھی فرق ہے اور تھریشولڈ بھی فرق ہے کہ جب مجھے غصہ آنے کہ کیا بات ہوئی. وہ ہو سکتا ہے میں ایک انسان چھوٹی سی بات پہ غصہ کر لے, اور ایک انسان ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی بات کو بھی سہ جائے, اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو یہ نیچر پر ڈفرنس ہے. تو آبویسلی جس کی نیچر کم غصے والی ہے اس کا اپنے غصے پہ قابو پانا آسان ہے ان کمپیریزن اس کے جو جس کی نیچر دوسری قسم کی, تو نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جس کی نیچر میں یہ ہے برائی, ہر ایک کی نیچر میں ڈفرینٹ برائیاں ہوتی ہیں, جیسا بھی بتایا برائیاں ہیں سب کے اندر لیکن ڈفرینس ہوتا ہے, کسی میں کوئی برائی زیادہ ہے کسی میں کوئی برائی زیادہ, تو ہر ایک کو اپنا انالیسس کرنا ہوتا ہے. یہ کسی گائیڈ سے گائیڈنس لینی ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ اس برائی پہ کیسے کر پائے گا. دوسرے شخص کی حالات فرق ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ سب میں کامن برائیاں ہوتی ہیں. تو جس کا غصہ زیادہ ہے اسے فیل ہوتا ہے کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے, تو وہ پہلی بات اپنا انالیسس کرے کہ ہاں مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں نہیں آنا چاہیے, یہ عام لوگوں کو نہیں آتا, مجھے آتا ہے, اور پھر اس پہ غور کرے. تو پہلی چیز ہے نیچر. دوسری چیز جو ہے کہ جب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ ہاں غصہ زیادہ آتا ہے, میرے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, تو پھر اس پہ ایک ایفرٹ درکار ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے. یہ بہت اہم بات ہے, اہم اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا انالیسس کریں, ہم نے کب ایفرٹ کی کہ ہمیں ان برائیوں سے جان چھڑا. برائیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگ اور اس کی اصلاح کی بھی انہیں فکر ہوتی ہے, لیکن ایفرٹ میں ہمیں لائک کر رہی ہوتی ہے جو کہ سبب بنتی ہے اصلاح کا. جس طرح کوئی علم بغیر سیکھے نہیں آتا, اور جس طرح ابھی بات ہوئی کہ برائیاں بھی بغیر چھوڑے نہیں جاتی, ان پہ ایفرٹ درکار ہوتی ہے. ایفرٹ سے کیا مراد ہے؟ ان کے بارے میں انفارمیشن گین کرنا. ایفرٹ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن گین کرنا, علمی لحاظ سے اس پہ محنت کرنا, اور دوسرا عمل کو اپنے بہتر بنانا, اپنے ایکٹس کو بہتر بنانا. علم اور ایکٹس دونوں جب کمبائن ہوتے ہیں تب ایفرٹ شامل ہوتی ہے. تیسری چیز دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ اس چیز سے میری جان چھڑا, میرا تزکیہ کر, میرا غصہ قابو میں کر, یا جو بھی برائی ہے اس کو قابو میں کر. لیکن یہ تین ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایفرٹ کے. میں علم حاصل کر رہا ہوں, لیٹس سپوز جیسے ابھی علم کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, یہ بیان ہو رہا ہے, تو یہ ایک پارٹ ہے, یہ بھی ایفرٹ. سیکنڈ ایفرٹ کا پارٹ ہے کہ اس پہ جو ابھی سنا جائے گا اس کا پھر اپنے انالیسس کرنا کہ میں کہاں لے کر رہا ہوں, یا اس پوری بات کا جو آگے بیان کی جائے گی مجھے کس چیز کا فائدہ ہے یا کس چیز کی ضرورت ہے, پھر اس کو پریکٹس میں لانا. جب پریکٹس ہوگی پھر ریفلیکسز بنیں گے, ہماری نیچر ویسی بن جائے گی کہ کوئی ایکٹ ہوگا یا کوئی انسیڈنس ہوگا غصے والا اور ہمیں غصہ نہیں آئے گا. یہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ایک لیکچر سن کے انسان کا غصہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ ایک پارٹ ہے. اگلا پارٹ ہے کہ اپنا انالیسس کر کے اس علم کو عمل میں لے کے آنا, پھر اس کی پریکٹس کرنا, اور پھر اس کو اپنے ریفلیکسز بنانا, اپنی نیچر بنانا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, یہ تیسرا اسپیکٹ ہے. تو کیا ہم نے کبھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے, اس برائی سے, اس بیماری سے میری جان چھڑا دے, میرا تزکیہ کر دے؟ یہ آپ مصنون دعاؤں کی کتاب اٹھا کے دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, یہ دعائیں ملتی ہیں. اللہ مجھے بخل سے مجھے بچا دے, مجھے کنجوسی سے بچا دے, یعنی برائیوں کا ذکر کر کر کے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچا دے. تو یہ تین اسپیکٹس ہیں ایفرٹس کے. اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے جو بہت آسانی سے انسان کے مسئلے کو حل کرتی ہے, وہ ہوتی ہے کمپنی. کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ کمپنی سے, صحبت سے, دوستوں سے, لوگوں سے اثر قبول کرتا ہے. تو جس کو اچھی کمپنی میسر ہوگی اس کے اندر خوبیاں بھی زیادہ ہوں, جس کے بری کمپنی میسر ہوگی اس کی برائیاں بھی زیادہ ہوں. ایک رول ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. لیکن آگے طریقہ بتایا ہوا, کونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ رہو, ان کی کمپنی میں رہنے کا حکم دیا, آپشن نہیں دی, حکم دیا کہ ایسا کرو, کیونکہ جیسے لوگ ہوں گے تمہارے ارد گرد تم ویسے بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو رتی رکھیں, جوڑے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں, اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. تو کمپنی کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث نے اس میں زور دیا کہ اپنی کمپنی اچھی کرو, اپنی صحبت اچھی کرو, دوستوں کو اچھا کرو, لوگوں کو اچھا کرو, اپنے رہو. ہاں ایک وقت آتا ہے جب انسان کا علم اور عمل اور تقویٰ اس لیول میں پہنچ جاتا ہے کہ کمپنی کا افیکٹ کم پڑتا ہے, یعنی کہ اسے بری کمپنی کا افیکٹ کم پڑے گا, اور اس کی اپوزٹ سچویشن آ جائے گی جب وہ افیکٹ دینا شروع کرے گا. کیونکہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ فیٹس لیتے ہیں کہ فیٹس دیتے ہیں. انیشیل فیزز میں ہر بندہ فیٹ لیتا ہے، لیکن جب وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کی نیچر، اس کی کیپیبلٹیز، اس کی عادات، تو تب وہ اثر دینے والا بن جاتا ہے. تب وہ برے لوگوں میں جا کے وہاں اپنا اثر دے آتا ہے بجائے کہ ان سے اثر لینے کے. تو تین چیزیں مسئلے کو حل کرتی ہیں. تو نیچر، وہ ہر ایک کی فرق ہے. جس کی نیچر میں غصہ زیادہ، اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. جس کی نیچر میں کم ہے، اس کو کم کرنی پڑے گی. پھر صحبت، جس کو بچپن سے نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، گھر والے، پیرنٹس نے، اس کے بہن بھائی نے، تو اس کی فرق ہوتی ہے نیچر ان کمپیرزن اس پہ جس کی دوسرا ماحول ملتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں. پھر آخری چیز ایفرٹ ہوتی ہے، اور ایفرٹ میں تین چیزیں ہیں: علم، عمل اور دعا. اب علمی لحاظ سے کیا چیزیں اہم ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ کازز، جو ریزنز ہیں یا وجوہات ہیں غصے کی، ان کو پہلے انسان جج کرے کہ غصہ آتا ہے. اب ایک لسٹ میں بیان کروں گا کہ ڈفرینٹ کازز ہیں. اب ہر ایک کے فرق ہوگا، مطلب کہ ہو سکتا ہے ایک شخص کو ایک بات پہ غصہ آتا ہو، دوسری بات پہ نہ آتا ہو، دوسرے شخص کو بالکل وائس ورسا سچویشن. تو اس لیے لسٹ پہلے ذکر کر لیتے ہیں سولوشن بعد میں، تاکہ ہر بندہ اپنا انالیسس کرے کہ مجھے کہاں غصہ آتا ہے. غصے کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ انسان کا تزکیہ نہ ہونا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جس بندے کے اندر تکبر زیادہ ہوگا اس کو غصہ زیادہ آئے گا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ میں بڑا ہوں. کیوں بڑا ہوں؟ کسی بھی حساب سے، میرا علم زیادہ ہے، میرے پاس ڈگری اچھی ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میری وزارت زیادہ ہے، میرا حسن زیادہ ہے، میرا علم زیادہ ہے، میری عبادت زیادہ ہے، میرا تقویٰ زیادہ ہے. یہ بھی کازز ہیں تکبر کی، کہ میں زیادہ دین والا ہوں. یہ بھی کاز بن جاتی ہے تکبر کی، ہاں میں بڑا ہوں اور چھوٹا ہوں. اور یہ ساری کازز تکبر کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں گرا دیتی ہے انسان. ٹھیک ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب جو بھی وجہ بنی، علم والوں کو بھی تکبر ہو تو جہنم میں لے کے جائے گا. یہ نہیں کہ علم حاصل ہو گیا، قرآن و حدیث یاد ہو گئی، اس کا علم مہیبن آ گیا تو بات ختم ہوگی. نہیں، ابھی ایک اسٹیپ آگے ہے، عمل. عمل پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے اخلاص، یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تکبر نہ اپنے اندر ہو. علم، عمل، اخلاص تینوں ہوں تب اللہ تعالیٰ کا قرب وہ علم دیتا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی لیک کر رہی ہو، اللہ کا قرب نہیں ملتا. علم تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. تو تکبر والے آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے. شیطان کو جو اللہ کے سامنے غصہ آیا تھا کہ کیوں مجھے نہیں خلیفہ بنایا، وہ تکبر کے بیسس پر. اس نے کہا میں بڑا ہوں، میں نے عبادت کی. اب وہ تکبر اس کا عبادت پہ بھی بیس کر رہا، کیونکہ اس نے اتنے سال عبادت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنی اس نے عبادت کی. اور اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ سجدہ کرو ایک دوسری مخلوق کو جو آج پیدا ہوئی ہے، اور وہ مٹی سے ہو اور وہ آگ سے ہو. تو اس نے وہاں پہ اسے غصہ آیا اللہ کہ میں کیوں کروں اس کو سجدہ. تو ریزن کیا مان رہی ہے اپنا تکبر؟ میں اتنے سالوں کا عابد، میں آگ سے بنا ہوا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو متکبر آدمی کو ہمیشہ غصہ زیادہ آتا کہ کوئی اس کو صبح ہی بات کہیں، وہ اس کی ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں کسی بھی وجہ سے. تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ فلیئر اپ ہوتا ہے. اسی طرح اسی کی دوسری شاخ ہے خود پسندی، کہ کسی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ دوسری اسی کی تھوڑی سی ڈائیورژن ہے. تو اس کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی بھی شخص کچھ کہے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ میں اچھا ہوں، اس نے کیوں مجھے ایسا کہا، یا کیوں مجھے میرے کو رسپیکٹ نہیں دی، یہ مقام نہیں دیا. تو اس کو غصہ آئے گا. پھر ایک مال کی حفظ، حب مال، مال کی خواہش، یہ بھی غصہ پیدا کرتی. مال والی جس کو طلب ہو، اس سے کوئی مال لے لے، کوئی خرچ کرنے کو کہہ دے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو غصہ آئے. اب غصہ تو ایک آؤٹ کم ہے، ایک سمپٹم ہے. وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس کی مال کی حفظ وجہ بن رہی ہے. مال کا لالچ، مال کی محبت، اسی کے ساتھ حب جاہ ہوتی ہے. حب جاہ کہتے ہیں پوزیشن کی لالچ، پوزیشن کی محبت. مطلب یہ کہ تکبر میرے اندر ہے، کہ میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے دوسرے کے پاس نہیں, لیکن میں اس کو شو آف کروں, کیوں بتاؤں لوگوں کو میرے پاس ہے یہ چیز, اور لوگوں کو مجھے اس کی وجہ سے رسپیکٹ دینی چاہیے. تو یہ خوبے جا رہے کہ مجھے رسپیکٹ ملے. میں جب کسی محفل میں جاؤں, میں عبادت گزار بندہ ہوں, میں عالم ہوں, میں متقی ہوں, مجھے ایک اوپر سیٹ ملنی چاہیے, لوگوں کو مجھے امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے. یہ ساری خوبے چاہ. تو ایسے شخص کو جب نہیں کوئی رسپیکٹ دیتا, اسے غصہ آ جاتا. تو یہ ہے ساری باطنی بیماریاں, جس طرح غصہ ہم ایک بیماری کا ذکر کر رہے ہیں, یہ سب بیماریاں, یعنی ان کے آؤٹ کمز آتے ہیں غصے کی صورت میں, دوسرے کو انسلٹ کرنے کی صورت میں, زبان کو غلط استعمال کرنے کی صورت میں, لیکن یہ ہے سب اندر, میرے سینے کے اندر یہ سب کچھ ہے, خود پسندی, تکبر اور حبے جا, حبے مار, یہ سب میرے سینے کے اندر ہے. اس کی اصلاح کیسے ہو؟ وہ پچھلی بار ذکر کی تھی, اس کی اصلاح کے دو طریقے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کی یاد, اور ایک نیک لوگوں کی صحبت. یہ دو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے آ رہے ہیں, کہ جس سے یہ باطنی بیماریاں اندر سے نکلتے. اس کے علاوہ بہت ساری ریزنز ہیں, مثال کے طور پہ ان کو انلسٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے اس کا حل نکالا جائے. ایک جو بڑی وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ جب دوسرا شخص کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ نقصان کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی دوسرا شخص غصہ نکالے, دوسرا غصہ نکال رہا ہو, وہ پوزیشن میں بڑا ہو, اگر پوزیشن میں برابر ہے یا نیچے ہے تو انسان بھی اس کو بات کہہ سکتا ہے, لیکن جب وہ اس پوزیشن پہ نہ ہو, دوسرا شخص اس کے اوپر ہو, باس ہو یا کوئی اس سے بڑا ہو, اور وہ اس غصے کا اظہار نہ کر سکے, وہ اس کی انسلٹ کرے, وہ اس کو شرمسار کرے, وہ اس کو برا بنا کرے, تو یہ سارا غصے کو جنم دیتا ہے انسان کو. اب اندر ایک آگ لگتی ہے کہ میں کیسے اس کو, یہ کیوں مجھے انسلٹ کر رہا ہے, یہ کیوں مجھے برا بنا کہہ رہا ہے, یہ کیوں مجھے شرمسار کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ظلم ہے. اب یہ جو برا بلا اگلا کہہ رہا ہے, یہ دو وجوہات سے ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے میری غلطی, ہو سکتا ہے میری غلطی نہ ہو, وہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی کنفیوژن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے. تو یہ جو ظلم ہوتا ہے دوسری سے, اس سے انسان کے اندر غصہ جنم لیتا ہے, انسان زندگی میں شکست کھا جائے, وہ کوئی چاہتا تھا ایم حاصل اچیو کرنا, وہ نہیں کر سکا. تو اب کئی مایوسی آ جاتی ہے انسان کے اندر, کہ انسان کی صلاح نہ ہو. یہ دوسری جو ڈائریکشن انسان کے اندر آتا ہے کہ صلاح نہ ہو, کہ غصہ جنم لیتا ہے, اسے غصہ آتا ہے کہ میں کیوں اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ کہ جب انسان کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے, یہ بھی ایک بولڈ لیٹر پہ لکھنے والی وجہ ہے, کاز ہے, کہ جب انسان کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں تب انسان کو غصہ آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ اتنی جنرل بات ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی. مثال کے طور پہ یہی جو بات کی کہ اگلا شخص مجھے برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں, میری ایکسپیکٹیشن ٹوٹ رہی, کیوں میں یہ چاہ رہا ہوں, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کہے گا, لیکن وہ نہیں کہہ رہا. جو متکبر آدمی کو غصہ آ رہا ہے, وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے ریسپیکٹ ملے گی, وہ نہیں مل رہا. اس طرح چھوٹی چھوٹی جو باتوں میں غصہ آتا ہے, اس کی کال ایکسپیکٹیشن ٹوٹ رہا. ایک ملازم نے مجھے چائے بنا کے دی, وہ ٹھنڈی, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مجھے گرم چائے ملے گی, لیکن میں جو پیتا ہوں ٹھنڈی, اب مجھے غصہ آ جاتا ہے. اور آتا ہے, مطلب کہ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے, اظہار کے مختلف طریقے ہیں, کوئی اس کو ڈانٹ دیتا ہے, کوئی اسے برا بھلا کہہ دیتا ہے, کچھ بھی کر سکتا. اس زندگی میں آپ کالج صبح سے شام کی اٹھا کے دیکھیں, یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور وہاں ریئیکشن کے طور پہ انسان غصہ آ رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو دبا لیتا ہے, کوئی اس کا اظہار کر دیتا ہے. لیکن اگر اس بات کی اصلاح ہو جائے کہ مجھے کیوں اس بات پہ غصہ آیا, بات وہی کہ یہ انسان تھا جس نے مجھے چائے بنا کے دی, اسے غلطی ہوگی, اسے نہیں اس کو چیک کیا یا دیر لگ گئی, کوئی وجہ بنی ہوگی, میں غلطی کو کیوں نہیں ایکسپیکٹ ایکسیپٹ کرتا دوسرے کو. یہ انسان اپنی تربیت کرتا ہے کہ میں ایکسیپٹ کرنا سیکھوں دوسرے کی غلطی. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ایکسپیکٹیشن کا ٹوٹنا, ہر آلموسٹ ہر چیز کی ہیڈنگ کے اندر آ جاتی ہے. پھر کئی انسان یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے کوئی اگر اختلاف کر دے تو اس پہ غصہ کر دوں, یعنی میری ایک رائے ہے دوسرے سے اسے اختلاف کر دیں تو انسان غصہ جنم لیتا ہے. تو یہ اختلاف رائے کیوں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بالکل ٹھیک نہیں. عام انسانوں کی بات ہو. پھر کئی بار انسان کو ماضی کی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس نے اس کے ذہن کو الجھا کے رکھا ہوتا ہے, کوئی اسے شکست ہوئی ہوتی ہے, کوئی اسے لاس ہوا ہوتا ہے, کوئی اس کے زندگی میں ایسا بڑا انسیڈنس ہوا ہوتا ہے کہ اس میں الجھا ہوتا ہے, اس کا وہ کر تو کچھ نہیں سکتا, اظہار کیا کرتا ہے غصے کی صورت میں, ہر وقت اسے غصہ آیا ہوتا ہے. ایک ماضی کے کوئی بھی واقعہ سانحہ ہو گیا, کوئی بھی واقعہ ہو گیا, وہ اس کا اظہار غصے کی صورت. پھر چھوٹی چھوٹی اور باتیں ہوتی ہیں کہ کئی بار انسان جلدی میں ہوتا ہے تو اس کا اظہار غصے میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ٹائم تھوڑا کہیں جانا ہے, اب کئی بار گھروں میں لڑائی ہوتی ہے, اس میں اسی وقت ہوتا ہے کہ جلدی کرو, لیٹ ہو رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں کیا, یہ بعد میں, اب اظہار غصے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو اس مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بات ساری اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا جو چاہتے ہیں وہ ایسا کہ ایک تحمل مزاج سلجھا ہوا انسان, یعنی کہ اسے جو مرضی اس کے گرد انسیڈنسز کر دو, وہ ایک جیسے ایک سلجھا ہوا انسان ہوتا ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہی نہیں, وہ ایک ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. جتنی یہ کیپیبلٹی بڑھتی ہے کہیں گے یہ اتنا تحمل مزاج آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, حلیم ہے اللہ رب العزت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلیم دیکھنا چاہتے ہیں, حلم والا تحمل مزاج, کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے یہ آگے سے ریٹ بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے, یہ نہیں کہ ریکشن شو کر دیتا ہے. اس کے ایکشنز ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کے ایکشنز ہوتے ہیں, یہ ریکشن کی زندگی نہیں گزار رہا کہ ہر بات پہ ریٹ ہر بات پہ ریٹ. تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, جتنا انسان ویسا بنتا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا اخلاق بلند ہوتا رہا. یہ ہے اخلاق کی ڈیفینیشن جو حدیث پاک نے بھی بتائی, کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی, کل ہم نے ذکر کی کہ بار بار پوچھے کہ اخلاق کے سب سے بہتر عمل کیا ہے, جواب دیا اخلاق, اور آخر میں کہا کہ اخلاق کیا ہے, غصے کو قابو میں کرو, کہ سلجھی پرسنالٹی, اس کی زبان اس کے قابو میں, اس کے عمل اس کے قابو میں, اس کے ہاتھ پیر اس کے قابو میں, سوچ اس کے قابو میں, ایسی بات. اسی طرح تھکاوٹ غصے کو باعث بنتی ہے کہ بہت انسان تھکا ہو تو تب اسے غصہ آتا ہے. اسی طرح کئی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو بڑی پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, آئیڈیلائز کرتے ہیں ہر چیز کو. اب ایسی پرسنالٹیز کو ہمیشہ غصہ زیادہ آتا ہے, کیونکہ کوئی چیز آئیڈیل ہوتی نہیں, پرفیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ سبھی بات ہوئی کہ ایررز ہوتے ہیں, لوگوں میں ایررز ہوتے ہیں, چیزوں میں خرابیاں ہوتی ہیں, کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, ماحول پرفیکٹ نہیں ہوتا, لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے. ایسے بندہ ہر وقت ایک کڑن کا شکار رہتا ہے اور اسے غصہ ہر وقت اندر فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کیوں نہیں ہوئے, یہ ایسے کیوں نہیں ہوئے. آلویز اور نیور کے ورڈ وہ ہر وقت بول رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ جس کا ذکر مختصر طور پہ بھی کیا, وہ بدگمانی. ہمارے معاشرے کو اس نے دیمک کی طرح کھا لیا ہے. بدگمانی کیا ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈینس نہ ہو کسی چیز کا اور میں کہہ دوں کہ یہ ایسے ہو, ود آؤٹ ایویڈینس میں کلیم کروں گی ایسے. مثال کے طور پہ میں کسی کے گھر گیا, میں نے بیل دی, ایک بیل دی, دو دی, تین دی, دروازہ لاک کیا, کسی نے کھولا نہیں. میں خود ذہن میں سوچوں گا کہ یہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا,
اس نے اوپر سے دیکھ لیا ہوگا کہ میں آیا ہوں, یہ مجھ سے ملنا ہی نہیں تھا. اب یہ اس کا میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, مجھے نہیں پتا اندر کیا ہے. بس وہ سو رہا ہے, وہ کوئی بزی ہے کسی کام میں, واش روم میں ہے, کہ کیا وجہ بنی کہ دروازہ اس نے نہیں کھولا, مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن میں خود سوچتا ہوں اپنے ذہن میں, میں خود اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ نہیں یہ وجہ ہوگی, اور اس وجہ کو ایک یقینی مقام دیتا ہوں کہ نہیں ایسا ہی ہے. تو یہ بس ہوا نہیں کہنا. ایک تو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو وجہ, تو ایک تو یہ کہ اگر گمان آ گیا کہ شاید یہ وجہ ہو شاید نہ ہو, تب تک یہ نہیں بنی بدگمانی. لیکن اگر میں یقین کر لوں کہ نہیں یہی وجہ ہوگی, تو تب یہ بدگمانی بنی. کیوں خیالات تو آتے ہیں, لیکن کئی خیالات آتے ہیں, لیکن ان خیالات کو گزارنا ہوتا ہے کہ اس میں سے نہیں. بلکہ حکم یہ ہے کہ جتنے خیالات آئیں جتنے سوچیں آئیں ان میں سے جو بیسٹ ہے اس کو چوز کرو, اسے اچھا گمان کرو. یعنی کہ میرے پاس ملٹیپل ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اندر بزی ہو سکتا ہے سو رہا ہو, وہ ہو سکتا ہے اسے کوئی فون پہ زوری بات کر رہا ہو, اسے نہیں موقع ملا, ملٹیپل آپشن. تو جو بیسٹ ہے اس کو چوز کرو, اور جو ورس ہے یعنی کہ یہ کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, اس کو نہ چوز کرو. یہ ہمیں حکم ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان کرو. قرآن نے حکم دیا اس کو, قرآن چاہتا ہے کہ یہ خیالی باتیں ہمارے درمیان فاصلے نہ پیدا کریں. لیکن ہوتا کیا ہے, شیطان کے پاس یہی ہر بات وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں یہ ہوا ہوگا, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوا ہوگا, ورسٹ آپشن لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہوا ہوگا. یہ بدگمانی ہے, یہ گناہ ہے کبیرہ ہے, اس کا حساب بھی نہیں کہ گناہ ہے. اس سے بھی توبہ کرنی ہوتی کہ میرے ذہن یا میری باطنی کیفیت یہ ہے کہ میں ایک مومن سے اچھا گمان بھی نہیں کر سکتا, اور یہ روٹ کاز بن جاتی ہے کتنی برائیاں. اب یہی شخص اگلے دن وہ سامنے آئے گا جس کے گھر میں گیا, وہ سامنے آیا اب میرے ذہن میں کہ یہ کل میں گیا تھا, یہ ملنا نہیں چاہتا ہوں. اب وہ مسکرا کے مل رہا ہے, اسے پتا بھی نہیں بات کیا ہے. اب میں اس دل میں سوچوں گا نہیں, اوپر سے ہنس کے ملتا ہے, اندر سے اس کے پتہ نہیں کیا ہے, اور خود بخود پتہ نہیں کہاں سے کہاں کڑیاں ملاتا جاؤں گا, اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور یہ کوئی خیالی بات نہیں, یہ ہماری روز کی باتیں. ایسا ہی ہوتا ہے, گھروں میں لڑائیاں ایسے ہی پڑتی ہیں, اور کلوز کے ریلیٹیوز میاں بیوی سے بدگمان ہوتے ہیں, بیوی میاں سے بدگمان ہوتی, یہ لیٹ کیوں آیا. ملٹیپل چیزیں, اس نے مجھے کیوں آج وش نہیں کیا, شاید یہ وجہ ہو شاید یہ وجہ ہو. بدگمانی ایسی بری چیز ہے کہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے, اور اس پہ بالکل نظر بھی نہیں ہماری کہ یہ اس کو اس کی جڑوں سے اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا گمان رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بس گمانی ختم ہو تو بہت ساری غصے کی کاز ختم ہو, کیونکہ یہی تو غصہ آیا, دشمنی پیدا ہوئی, کیوں نہیں کھولا غصہ اس کا, کل تو میں بھی اس کو کچھ نقصان دوں گا. بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, اور وجہ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. پہلے تو وہ وجوہات ذکر کی نا کہ جو ایکچوئل تھی, کہ کسی نے کوئی نقصان کیا یا کوئی برا بلا کہا تب غصہ آیا. یہ ایسی وجہ ہے جس کی کوئی زمین پہ کوئی وجود ہی نہیں ہے, اور وہ انسان اس وجہ سے غصہ کر رہا ہے. اب اس کا حد کیا ہے, یہ کچھ وجوہات لسٹ بنائی جا سکتی ہے, بہت ساری ہیں اس کا, لیکن یہ امپورٹنٹ کچھ وجوہات ذکر کی. اس کا حل کیا ہے؟ حل دو نے جو ویسے پہلے ذکر کیا, علمی لحاظ سے قمنی لحاظ سے. علمی لحاظ سے ایک تو پہلے اپنے اندر پوائنٹ آؤٹ کرنا, مجھے کس بات پر غصہ آتا ہے زیادہ, ہر انسان کا فرق ہو. پھر امپورٹنٹ چیز علمی لحاظ سے یہ ہے کہ کچھ جنرل اصول ہیں جو کہ انسان کے غصے کو کم کر دیتے ہیں ایز اے پرسنالٹی. وہ کیا؟ جیسے اللہ رب العزت کی محبت, انسان کی پرسنالٹی میں, انسان کی طبیعت میں, انسان کے وجود کے اندر وقار لے آتی. وہ حالات اور لوگوں سے ریئیکٹ کرنا کم کر دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا لو اللہ سے لگی ہوئی ہے, وہ ایک ہار کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی کہ میں اگر کسی اور سوچ میں گم ہوں یا میں کسی کام میں بزی ہوں, بچے یہاں پہ کھیل رہے ہوں, مجھے ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی کہ میں اپنا کام بڑے کانسنٹریشن سے کر رہا ہوں. اسی طرح جس بندے کی تعلق اور پوری کا پورا انعکاس اور فوکس اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو جاتا ہے, اسے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, اس نے ایسا ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں کیا, یہ حالات کیوں آ گئے, یہ حالات کیوں آ گئے. اس کا زیادہ فوکس اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا, یہ ٹائم ویسٹ ہو جائے سارا کا سارا. اس سے کرنے کا فائدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ چند, جس کا آخر میں ذکر کروں گا کہ چند فائدے ہیں اگر اسے کنٹرول کیا جائے, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, ایک بھی فائدہ نہیں ہے, بلکہ ٹائم ویسٹ, رشتے خراب, طبیعت خراب, سوچ خراب, فزیکلی انسان خراب ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, نہ جانے کیا کیا, فائدہ زیرو. اور سالوں سال زندگی کے گزر جاتے ہیں کئی بار اسی غصے کے اندر, اور الٹیمیٹلی پیچ اپ کرنا پڑتا ہے, کئی بار پانچ سال بعد, دس سال بعد پیچ اپ کرنا پڑتا ہے. تو وہ پانچ دس سال کہاں چلے گئے اس غصے کی نظر ہو, حالانکہ پہلے سے ہی اس چیز کو ریئلائز کر لیا جائے گا تو اسی دن کہیں کہ پیچ اپ کرو, کام پہ لگو, زندگی ملی اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کے لیے, اس چیز میں ضائع کر دو. تو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے سارے کاموں, تو اسے غصہ کام آتا ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت کہاں سے ملتی ہے, وہ ذکر ہوا, وہ ذکر اللہ سے, اللہ کی یاد سے, اور احمد اللہ کی صحبت سے. پھر زندگی کا تصور انسان اپنے پر حاوی کرے, یہی جو میں ذکر کیا زندگی, جس نے پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا لاسٹ میں, کہ زندگی پاک ہے, ایک سفر ہے اللہ رب العزت کے طرف, اس کو سوچا کرے. لیٹ سپوز میں جا رہا ہوں سفر کے اندر, میرا ایک ڈیسٹینیشن ہے اسلام آباد, راستے میں جو بھی مجھے رکاوٹ پیش آئے گی میری کوشش ہوگی جان چھڑاؤں اس سے اور جلدی اپنے منزل پہ حاصل کروں, میں جو بھی اس میں لیٹ کرنے کی وجوہات میں نہیں, فار ایگزامپل کہیں پہ سڑک خراب ہے, کہیں بلاک ہے, میری کوئی جو بھی ہٹی بلاکیج, میں جلدی پہنچوں اللہ رب العزت یا اس منزل کی طرف. اسی طرح زندگی کے اندر یہ ساری بلاکیجز ہیں, جو حالات ہم پہ آ جاتے ہیں, جو ہم پہ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے مسلط ہو جاتے ہیں جن پہ ہمیں غصہ آتا ہے, ہم ریٹ کرتے ہیں, وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. جلدی سے اس کو پیچ اپ کریں, ان چیزوں کو فوراً سیٹل کریں اپنی, اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں. یہ زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے, ایم سامنے نہیں ہوگا اسی میں الجھے رہیں گے. گاڑی خراب ہو جائے وہیں کھڑا رہتا ہے انسان, ہے یہ چار گھنٹے کا راستہ, وہ بیس گھنٹوں میں کبھی طے نہ ہو اگر نہ چلے ان کو. تو اللہ رب العزت کو پانا ہمارا مقصد ہے, جلدی کرے, وقت انلمیٹڈ نہیں ہے ہماری زندگی, جلدی پلاننگ کرے کہ میں نے کیسے اس چیز کو تیز کرنا ہے, اس عمل کو اللہ کے قریب ہونا. یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, یہ مواقع ساری زندگی نہیں ملتے رہیں گے بلکہ لمیٹڈ ہوں, کوئی چلا جائے گا یہ مواقع ختم ہو جائیں گے, ہر ساری دنیا میں ہر ایک کوئی مواقع میسر نہیں ہے. قیمتی جانے کہ ہاں یہ بات سنی, اس کو عمل میں لا کے جلدی جو عمل صحیح کرنے کا ہے, جو اصلاح کرنے کی, وہ کروں اور آگے بڑھوں. کیونکہ الحمدللہ ہمیں پاکستان کے اندر مواقع بہت میسر ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کی قدر نہیں. باہر ایسے ایسے دنیا میں جگہ ہیں کہ جہاں میلوں تک, سو سو میل یا اس سے بھی زیادہ سینکڑوں میل تک کوئی بندہ ایسی بات کہنے والا نہیں ملتا, وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بات کہنے, کوئی اللہ کا پیغام پہنچا, لیکن چونکہ ان کو نہیں ملتا, انہیں قدر ہوتی ہے. ہمیں چونکہ بہت بآسانی میسر باتیں ہوتی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں روٹین کی باتیں, روٹین کی باتیں نہیں, ان کو پریکٹیکل لائف میں لانا. اب یہ دیکھیں ہم سنتے کتنے ہیں اور اس کے میں پریکٹیکل لائف میں زندگی میں عمل کیا ہے, یہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے, یہ محسوس خود کرنے ہیں, کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا. یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے, اب دو محسوس ہو سکتے ہیں. تو زندگی کے مقصد کو جانو. پھر ایک اور چیز جو انسان کی اصلاح کا باعث بنتی ہے وہ ہے تقدیر کا ایمان. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور انشاءاللہ کبھی اسے ایکسپلین کروں گا. دیکھیں اس میں جو اہم نقطہ لینے کا ہے وہ یہ کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں یا جو باہر ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں یا کوئی اور حالات مجھے پیش آ رہے ہیں, وہ سب کے سب پلانڈ ہیں. یہ اس کی بیسک میتھڈ پلانڈ ہے, یہ کوئی اتفاقی طور پہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے. میری بیوی ایسی ہے, میرا شوہر ایسا ہے, یہ اتفاقی طور پہ نہیں ہوا کہ آپ کو بیوی ایسی مل گئی, آپ کو شوہر ایسا مل گیا, یہ پلانڈ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا. مجھے ہمسایہ ایسا مل گیا, مجھے باس ایسا مل گیا, مجھے آفس ایسا مل گیا, یہ کوئی اتفاقی فیصلے نہیں ہو جاتے, اللہ تعالیٰ اس کو پلان کر رہے ہوتے. تو جب اللہ رب العزت پلان کر رہے ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا کر رہا ہے یہ اللہ کر رہے ہیں. یہ تقدیر کا اہم میسج ہے. اللہ رب العزت کی ذات فاعل حقیقی ہے. کوئی شخص کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہیں کہتے یہ کرو. اور یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے, اس کے ساتھ ان کے سامنے تعریف بھی کر دیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے کروا رہے ہیں, اور وہ ان صفات پہ کرا رہے ہیں جو میری نہیں ہے, وہ بھی اللہ نے مجھ کو دی, اور اس کو اس صفات کا نہیں پتا جس میں میری برائی ہونی چاہیے, اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں, اس لیے انہیں کوئی تکبر نہیں آتا. اور اگر کوئی برائی کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہے ہیں, اور میری ان برائیوں پہ جو حقیقت میری ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں برائی کے قابل ہوں, انہیں غصہ نہیں آئے گا اس پہ, وہ ریٹ نہیں کریں. لیکن کیا فرق ہے, یہ سوچ کا فرق ہے, وہ ریئلٹیز کو جانتے ہیں, یہ ریئلٹیز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں سب کچھ, یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے, اتفاقی طور پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, بڑی پلانڈ اور سوچ سمجھ کے ہو رہی ہیں, حکمت کے تحت ہو رہی ہیں. اور کیوں ہو رہی ہیں کہ اس پہ جج کیا جائے, ریئیکٹ کرتا کیا ہے, ریئیکشن کیا شو کرتا ہے, یہ مایوس ہو جاتا ہے, یہ غصے میں آ جاتا ہے, یہ میری طرف بڑھتا ہے, یہ چیزوں کی طرف بھاگ جاتا ہے, یہ کرتا کیا ہے, یہ جج کیا جا رہا ہے ان سارے حالات سے. اتنی نہ اچھے حالات ہیں وہ انسان ڈرائے اور خوش ہوں, نہ برے حالات ہیں مایوس ہوں. دیکھیں میں نے کرنا کیا ہے, سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہر گائیڈنس ہمیں دے دیے کہ برے ہوں گے تو یہ کرنا, اچھے ہوں گے تو یہ کرنا, بس تمہیں جج کروں گا میں, یہ دیکھ کے اور وہ دیکھ, تو دیکھیں میں نے اب کیا کرنا ہے. راستے پہ جا رہے ہیں, ہرڈل آ گئی, اس کو یہ سوچے انسان کہ میں کیسے اس ہرڈل کو دور کروں, بلکہ یہ بجائے کہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہرڈل نہیں آنی چاہیے, یہ اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ تو تب حل ہوگا اس ہرڈل کو دور کیا جائے. بھائی اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جیسے کوئی جانور کو پتھر مارا جائے نا, تو جانور پتھر کی طرف نہیں بھاگتا, اس شخص کی طرف آتا ہے جس نے مارا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کا قصور ہے, اس پتھر کا کوئی قصور. بالکل اسی طرح یہ حالات, یہ لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں, یہ اس چیز کا جو لوگوں کا قصور نہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے پلاننگ کے تحت ہمیں ہمارے اوپر یہ مسلط ہے. اور یہ ساری باتیں ایک بار سننے سے آبویسلی نہیں دہی میں بیٹھیں گی, اس کو ملٹیپل سنیں. قرآن و حدیث جو کہا گیا, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو. قرآن کا مقصد یہی ہے کہ باتیں ہماری روایت ہوں, کیونکہ انسان کی ذہن کمزور ہے, بھول جاتا ہے, تو ریویژن درکار ہوتی. اور اگلی چیز کہ اپنے غصے کو ایکسپلور کرے, آتا کیوں, یہ بہت پرائم چیز ہے, ایکسپلور کریں کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے, کیا وجہ بنتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ چند وجوہات ہر انسان کے اندر ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہر بات پہ نہیں ایکٹ کرتا, اسے کچھ خاص باتوں پر ریئیکشن شو کرتا ہے, وہ ایکسپلور کریں کہ میں کن باتوں پہ ریئیکٹ کروں, پھر اس پہ محنت کریں. یہ تو چند جنرل باتیں ہیں. اس کے علاوہ جو جنرل باتیں ذہن میں بٹھائی جا سکتی ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ ایسے بھی فرما دیا. اب یہ باتیں ساری سوچنے کی ہیں, اور ان کا جتنا ہم ایفرٹ زیادہ کریں گے سوچنے میں, ذہن میں بیٹھتی جائیں گی, اتنا ہمارا غصے میں ریئیکشن کم ہوتا جائے گا. یہ علمی بات ہے کہ علم بڑھتا جائے گا تو ریئیکشن غصے کا کم ہوتا جائے گا. ان میں سے ایک یہ بھی قرآن پاک نے ایک ذکر کیا سورہ لقمان کے اندر کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اور وہ کیا کہا کہ اپنے گالوں کو پھلا کے بات نہ کی. اب ایک فیشل ایکسپریشن کی بات کر رہی ہے, اس طرح نہ بات کیا کرو. حقیقت یہی ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نہ اللہ رب العزت کو اس کا باطن پسند آ رہا ہوتا ہے نہ انسانوں کو اس کا ظاہر پسند آ رہا ہوتا ہے. تو سوچیے کہ میں میری وہ پرسنالٹی میرے سامنے آ رہی ہے, کوئی دوسرے کو دیکھے کہ کوئی غصہ کر رہا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے, کوئی ریزنبل آدمی لگ رہا ہوتا ہے, میں بھی ایسے ہی لگتا ہوں غصہ میں, اور میرے بچے دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میں کیا میسج دوسروں کو دے رہا ہوں. اور ایک غصہ ایک ایسی بڑی وجہ بنتی ہے جو کہ دین سے دور کر دیتی ہے لوگوں کو. یہ ساری باتوں کو سوچے, پھر اگلی چیز یہ سوچے کہ اگر تو میرے ذہن میں ہے کہ میں طاقتور ہوں اس لیے غصہ آ رہا ہے, تو یہ میری غلط فہمی ہے. غصہ ہمیشہ کمزور کو زیادہ, یہ طاقت کی نشانی ہے. جس طرح کل حدیث پاک ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو قابو کر لے, فزیکل اسٹرانگ پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے. تو غصہ کمزور کو زیادہ آتا ہے, بیمار کو غصہ زیادہ آئے گا, بوڑھے شخص کو غصہ زیادہ آئے گا, کیونکہ ان کا مینٹلی وہ ویک ہو چکا ہے, تو اس لیے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. یہ کمزوری کی نشانی ہمیشہ ہوتی ہے, ہمیشہ مینٹلی اسٹرانگ بننے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تحمل مراد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے مینٹل ہم اسٹرانگ ہوں کہ ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, ایک پرسنالٹی ہو ہماری. ہمیشہ اچھا گمان کرنا, اگر بد گمانی میری وجہ بن رہی ہے غصے کی تو یہ اس کا علاج ہے کہ اچھا گمان کرو. میں سوچا کروں ہمیشہ ہمیشہ جب عادت ڈال دوں کہ کوئی وجہ بنی ہمیشہ اچھا گمان. اور یہ اگر ہم اسٹیٹس اکٹھے کریں اس بات کے کہ ایکچوئل ریزن کیا ہوتی ہے, میجورٹی آف ٹائمس بظاہر برا آنے والی چیز کے پیچھے ریزن اچھی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ہم برائی نظر آگے میں کہوں میں نے برائی پہ غصہ کر رہا ہوں, اس پہ میں نے اچھا گمان کیا کہ ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کیا. فار ایگزامپل میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی مسجد میں, میں گمان کروں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتا ہے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھا, بد گمانی ہو سکتا. میں نے یہ نہیں سوچا اس کے اچھے پیچھے کے بہتر ریزن ہو, اسے کہ کال آئی ہو کہ کوئی شخص مر رہا ہے اس کی جان بچانے جا رہا ہوں, ملٹیپل ریزنس ہو سکتے. اچھا گمان کیوں نہیں کیا میں نے, یہ میری برائی ہے اس کی برائی نہیں ہے. تو ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا. پھر آخرت کا تصور کہ جس طرح دوسرے شخص سے آج غلطی ہوئی ہے اور یہ میرا آج بس چلتا ہے کہ اس کو غصہ کر دوں, کل میں بھی اللہ کے سامنے ایسے ہوں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یقینی غلطی پہنچ کے کر کے پہنچا ہوں گا, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ زور چل رہا ہوگا میں, اب میں کیسا اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اگر تم یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے, تو یہ موقع ہے, یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گولڈن چانس دے دیا ہے کہ اس کو معاف کر دوں. اور یہ حدیث پاک میں یہی ذکر کیا, تم انسانوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرو. یہ اللہ نے چانس دیا ہے مجھے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کرے. اور یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے چانس دیا نہ ملتا, دوسرے نے جاتے کہ آج میں اس کو معاف کر دوں اور اللہ کے سامنے حقدار بن جاؤں اس چیز کا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا, ایک خادم نے غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات پہ, نیچرل چیز ہے, لیکن آپ نے یہ کہا کہ مجھے آخرت کا دن میرے سامنے. اور اپنی میں کو مٹائیں, عاجزی پیدا کریں, اور کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کوئی برا کہے, کیونکہ یہ ہوتا رہے گا, یہ دنیا ایسے ہی ہے, معاشرہ ایسا ہی ہے, جس بات بھی کچھ میں اچھائی ہے کچھ میں برائی ہے تو کچھ میں یہ برائی بھی ہوتی ہے کہ زبان سے وہ غلط کہہ دیتے ہیں, ظلم کر دیتے ہیں, آپ کی جنون غلطی ہو یا نہ ہو. تو یہ ایسے چلتا رہے گا, ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا. تو کیا سوچیں, کچھ سوچ لیں اپنے اندر, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی نے زیادتی کی تو کہا کہ اس کو میری اصل غلطیوں کا نہیں پتا, اگر اس کو آج وہ پتا ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑی برا بنا کہہ رہا. یہ ہے پازیٹو تھنکنگ, اپنی سوچ کو صحیح کر دیں گے اور غصہ ختم ہو گیا. کہ کسی نے میری بات کو برا مجھے کہا اور میں غصہ کر سکتا ہوں کہ کیوں کہا, کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی, اس نے مجھے کیوں کہا, مجھ سے بڑی غلطیاں یہ کرتا ہے, اس نے مجھے ایسے کیوں. ایک یہ ریئیکشن ہے. ایک ریئیکشن یہ ہے کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میری کیا خرابی ہے, اس کے سامنے ایک چھوٹی سی آئی ریٹ کر کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری ستاری فرمائی, مجھے چھپا کے رکھا, میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا, کہ اس کو وہ نہیں پتا. اگر پتا ہوتی تو یہ تو شاید مجھ سے بات بھی نہ گوارا کرتا, یہ تو چلا ہی جاتا, اس کے ساتھ بیٹھنا بھی مناسب. اس طرح کی تھنکنگ وہ لے آتے تھے. اور ایک اور بزرگ نے یہ کہا کہ کسی نے برا کہا تو وہ آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے سچ کہا تو اللہ میری مغفرت کرے, اور اگر تم نے غلط کہا تو اللہ تمہاری مغفرت کرے. بات تو وہی تو بات, کیا غصہ اور کیا کوئی اور بات. کہ اگر صحیح کہہ رہے ہو تو ہاں میری غلطی ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے, اگر غلط کہہ رہے ہو تو اب اس وقت تمہارا ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. اور ایک اور اللہ والا نے ایسے کہا کہ کسی نے برا بھلا کہا تو انہوں نے ایسے ریٹ کیا کہ اگر تمہیں جہنم میں چلا گیا تو میں اس برائی سے زیادہ برائی کا حق دار ہوں, اور اگر جنت میں چلا گیا تو تمہاری یہ برائی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری اصلیت کی باتیں ہیں, حقائق کی باتیں ہیں. ایسے ہی ہے, کسی کے برا کہنے سے میں برا ہو جاؤں, جو میں ہوں میں ہوں, اگر میں اس سے زیادہ برا ہوں اسے نہیں پتا بھی, اگر میں اچھا ہوں تو اس کے برا کہنے سے برا تو نہیں ہو جاؤں گا. اللہ کے ہاں میرا ایک مقام ہے, اس کی فکر کرو. وہی بات کہتے ہیں, اس کو دیکھیں, اپنے ڈائریکشن کو دیکھیں, اپنے اس چیز میں ہونے سے وقت ضائع کر دینا. اور بات کہاں تک جاتی ہے, لڑائی مار پٹائی, پھر برا بھلا کہنا, اور رشتے ٹوٹنا, اور نہ جانے کیا کیا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں اور ان کو تیار کریں, ان کی پریکٹس کریں اس وقت سے پہلے کہ جب یہ باتیں سامنے ہوں. یہ محنت کی ضرورت, یہ سب پہلے پریکٹس کی باتیں ہیں. ہم سن رہے ہیں, آپ اس کو پریکٹس کریں, ہائپوتھیٹیکلی پریکٹس کریں کہ ہاں کوئی مجھے برا کہے گا تو میں کیا سوچوں گا اس سے. اب میں اگر پریکٹس کر لوں گا تو جب ایکچوئل سچویشن ہوگی تو میں اسے کنٹرول کروں. یہ بات میں خود میرے ذہن میں آئے گی, یہ ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جو سٹریس کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ انسان کے ریفلیکسز سامنے آتے ہیں. تو یہ ریفلیکسز میں بیٹھی ہوگی تو فوراً ذہن ہوتا جائے گا. اس وقت یہ موقع نہیں ہوگا کہ جب وہ کہہ رہا ہوگا اور غصہ آ رہا ہوگا تو اب میں سوچنا شروع کروں, نہیں, اس میں ریفلیکسز سامنے آئیں گے کہ میرے اندر کیا ہے. تو یہ ابھی کی کرنے کے کام ہے جب غصہ نہ ہو. اس میں یہ مراد ہے محنت کرنے سے, ایفرٹ کرنے سے. اگلی چیز وہی کہ جب ایکسپیکٹیشن کا ٹوٹنا ایک بڑی وجہ بنتی ہے غصہ آنے کی تو ایکسپیکٹ کرنا چھوڑے لوگوں سے. اس کی پریکٹس کرے کہ ایکسپیکٹ کیا کرے, گھر جائیں تو ایکسپیکٹ کرے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی استقبال نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ بزی ہے, ایکسپیکٹ کرے کہ ہو سکتا ہے مجھے ٹھنڈا کھانا ملے گا. جب ایکسپیکٹ کرے گا تو ویسا ہوگا, غصہ نہیں ہے. ہاں جب آئیڈیلائز کرے گا کہ یہ ہوگا, میری انٹرنس پہ میرا استقبال ہوگا اور وہاں پہ مجھے یہ آگے چیزیں ملیں گی, یا صبح سے شام تک ایکسپیکٹیشن ہی کرتے ہیں, پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہوگا, میں نکلوں گا گاڑی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, راستے میں پہنچ جاؤں گا, ہر چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں ٹوٹتی ہے وہیں غصہ آتا ہے, گاڑی خراب ہوگی غصہ آ جاتا, پرانا خاص ایکسیڈنٹ ہو جائے غصہ آ جاتا. ایکسپیکٹ کریں کہ یہ دنیا ایسی ہے, آئیڈیل جگہ نہیں ہے, یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. انسانوں کو اگلی چیز وہ یہ ہے کہ انسانوں کو روم دے غلطی کا, مارجن آف ایرر دے کہ ہاں غلطی ہوتی ہے انسان سے, وہ بھی غلطی ہے, اسے اسے گلاس ٹوٹ گیا, اسے یہ چیز غلط ہو گئی, اس نے کام غلط کر دیا, آفس میں ہی کام غلط کر دیا, یہ سب آرڈینیٹ بھول گیا میری کسی بات کو, اس نے کتنا امپورٹنٹ میسج مجھے دینا تھا اس نے دیا نہیں, میری فلائٹ مس ہو گئی, نہ جانے کیا کیا ایکسپیکٹ کرے اور مارجن دے کہ ہاں غلطی ہو سکتی ہے, ہو گئی, آج ان کو دے گا کل اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. ایک یہ واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص دکانداری کرتا تھا اور وہ کھوٹے سکے لیتا تھا, یعنی اس سکے جب اسے دیے جاتے پیسے تو کھوٹے ہوتے تھے, اچھا وہ دیکھ لیتا تھا, اسے پتا چل جاتا تھا کھوٹا, وہ رکھ لیتا تھا, اسی نے پوچھا تمہیں پتا ہی نہیں چلتا کون تمہیں کیا دے کے جاتے, کہتے نہیں مجھے پتا چلتا ہے, کہتے پھر کیوں رکھ لیتے ہو, کہتے میں اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ آج آج میں کھوٹے سے کوکر رکھوں گا تو کل اللہ رب العزت میرے کھوٹے ہم لوگوں کو بول سکے, یہ دنیا ایسی ہے. تو اگر ہم اللہ کے سامنے مقبول ہونا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے, تو لوگوں کو قبول کرنے کا ہمیں بر سیکھنا ہوگا. اگر چاہتے ہیں اللہ ہمیں ہمیں محبت دے, ہم سے محبت کریں, لوگوں کو ہمیں محبت دینی ہوگی. یہ ایسے یلتی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کا عیال ہے, خاندان, اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث پاک کہ میرا خاندان, تو اس کو اسی نظر سے دیکھ کہ اللہ کا خاندان میں باپ فوت ہو جائے تو چچا سے ویسا سلوک کرنے کا مطلب, ماں فوت ہو جائے خالہ سے ویسا سلوک کرنے کا, وہ رشتے دار ہے, یہ اللہ کا عیال ہے, اس سے اسی نظر سے دیکھیں گے یہ اللہ کا عیال ہے, غلطی ہو رہی ہے معاف کریں, کوئی برا بنا کہہ رہے اس کو سہ جائیں, یہ پھر اللہ سے ریوارڈ لینے کا موقع ہوتا ہے کہ ادھر یہ کروں اللہ سے ریوارڈ لے لوں. اسی طرح جتنا دوسروں کو آئیڈیلائز نہ کریں اپنے کو بھی آئیڈیلائز نہ کریں کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا, جس نے کہا کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمز اچیو نہیں کر سکتا تو غصہ, تو اپنے آپ کو بھی آئیڈیلائز نہ کریں کہ ہاں میرے اندر بھی خامیاں ہیں. یہ زندگی جو پیدا ہوتا ہے انسان دنیا کے اندر وہ کچھ نہیں جانتا, نہ دین کا نہ دنیا کا, جو انسان سیکھتا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں, اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے, اینڈ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں گا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا اب میں نے کچھ نہیں سیکھا. یہ زندگی نام ہی اس چیز کا کہ انسان نالج گین کرتا ہے, کچھ اس پر عمل میں آتا ہے, کچھ نہیں آتا, کچھ غلطیاں کرتا ہے, تو سب چلتا رہتا ہے, جہاں یہ دوسروں کا چل رہا ہے وہاں میرا بھی چل رہا ہے, تو میں نے کچھ ایفرٹس دی, کچھ کے اچھے فروٹس آئے, کچھ کے نہیں آئے, کہیں غلطیاں ہو گئیں, کہیں اس سے غلط فیصلے ہو گئے, تو ہاں تو یہی زندگی ہے, انہیں سے تو سیکھنا ہوتا, غلط فیصلے سے یہی تو سیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا نہیں کرنا, اسے یہ تھوڑی سیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے سر لے کے بیٹھ جائے اور مایوس ہو کے بیٹھ جائے. تو آئیڈیلائز کرنا چھوڑے دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی, اور اپنی منزل اور ایم کو فوکس کرے کہ یہ میری منزل ہے, اس کو اچیو کرنا ہے. ہر بات یہ تو عادت ہونی چاہیے, ہر چیز اور ہر بندے کو اسی نظر دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص مجھے اللہ کے قریب کرے گا اس کا ساتھ دو, جو کمپنی کی بات ہے, یہ اللہ سے دور کرے گا بزنس کا, یہ چیز یہ کام یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا اس کو لے لو, یہ چیز مجھے دور کرے گی اس کو چھوڑ دو, یہ صحیح ٹائم کا یوٹیلائزیشن. اور ایک اہم چیز اور وہ یہ کہ ہمیشہ پریزنٹ پہ رہے, پاسٹ فیوچر کو نہ زیادہ دیکھے, انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ پاسٹ فیوچر کو ہی دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کیوں ہوا تھا, وہ اس سے غلطی کیوں ہوئی, وہ غلط فیصلہ کیوں ہوا, وہ انسیڈنٹ کیوں ہوا, اس میں ہی الجھ جائے اور زندگی آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور وہیں الجھ جائے وہیں کھڑا, یہ نہ کرے, پاس کو جو ہو گیا اس پہ جو ریٹ چند غلطی ہوئی گناہ ہوا توبہ کرے اس کو وہیں چھوڑے, آگے زندگی پڑھائی کرے اور فیوچر کو بھی بہت زیادہ دیکھے, پلان کرے اور ایم سیٹ کرے, لیکن اتنا بھی اس پہ فکر مند لگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پریزنٹ کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرے, ہماری زندگی کو الجھایا ہوا ہے فیوچر اور پاس میں, اگر ہم پریزنٹ میں رہیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, لیکن ہر بندہ پریشان ہے کسی پاس کی غلطی کی وجہ سے یا کوئی چیک کی فکر. تو یہ اس کی زندگی کو ضائع کر رہی ہے, اس کے وقت کو ضائع کر رہی ہے, جو اس نے وقت یوز کرنا ہے اللہ رب العزت کو پانے کے لیے اس کو ضائع کر رہی ہے. اور اسی طرح غیر اختیاری چیزوں کو بھی نہ دیکھیں. انسان کے پاس کچھ اختیار ہے کچھ نہیں ہے. میں کچھ چیزیں کر سکتا ہوں کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا, میرے اختیار سے باہر ہے. تو جو نہیں اختیار میں اس پہ ٹائم نہ ضائع کرے. جتنا ہی ساری بات ہوئی کہ پاس میں ہی کیوں, میرے اختیار سے نکل چکا, کیوں میں اس پہ ٹائم ویسٹ کروں, فیوچر میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں, جو آپشنس نکل چکی ہاتھ سے میں اس پہ کیوں ٹائم ویسٹ کروں, یہ جو دوسرے نے کر دیا مجھے نقصان اس میں کیوں غصہ کر کے ٹائم ویسٹ کروں, وہ تو ختم ہو گیا, میں کیا کروں اس چیز, وہ نقصان ہو چکا ہے, فلائٹ مس ہو چکی ہے, یہ برتن ٹوٹ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ چیزیں ہو چکی ہیں, ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب میں کیا کروں, جو اختیار ہے وہ اس کا صحیح یوز کروں. اختیار کا یہ کوئی یوز نہیں کہ اگلے کو وہاں پہ برا بلا کہہ دوں یا اس کو کچھ اور بات سنا دوں, یہ صحیح نہیں. جو میں اس وقت کر سکتا ہوں اس کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کروں, جس طرح بھی میں بات کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی, اپنے غلام پہ غصہ کر رہے تھے, ان کو ٹانٹ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو تمہیں جتنی قدرت اختیار اس غلام پہ ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اختیار اللہ تعالیٰ کو تم پر حاصل. ان کو بہت تنبیہ کی. اور ایک جگہ دوسری جگہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم صدیق ہو, صدیق کے مقام ہے, یہ رد عمل اس مقام کے پہلے میں اصلاح اور تربیت کی ہوگی. تو ہم بھی اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو دو باتیں ذہن میں رکھیں ضروری ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے. ایک سخاوت, مال کو خرچ کرنا, دوسرا اخلاق, اچھا تحمل مزاج. ان دو کے بغیر بھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا. یہ تھی ساری جو باتیں کی علمی باتیں تھیں, یہ علم سے ان کا تعلق ہے. ذہن میں بیٹھ جائیں ان کی, انسان پریکٹس کرے تو یہ اس کو مدد دیتی ہے غصہ کنٹرول کرنے کو. لیکن پریکٹیکلی جب غصہ آ جائے تو میں کیا کروں, اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اپنے سینسز کو قابو نہیں کریں, آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیں. اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ انسان فیل کر لیتے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے, اس کی مختلف سائن ہے. کسی کی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں, ان کو زور سے مٹھیوں کو بند کرتے ہیں, کوئی دانتوں کو زور سے دباتا ہے, کسی کے ذہن میں شروع ہو جاتی ہے ایسی بات, کچھ فیل ہوتا ہے کہ میرا غصہ اس لیول پہ جا رہا ہے کہ اب میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, کوئی بھی بجی, کسی بھی وجہ سے. تو اس اپنے سائنس کو جج کرے کہ مجھے میرے سائنس کیا ہوتے ہیں غصہ زیادہ ہونے کے. جب وہ ہونے شروع ہی ہوں یا اس سے پہلے ہی پرڈکٹ کر کے انسان اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, اس میں کیا کرے کہ اپنے سوچ کے فونٹ ڈائیورٹ کرے اس واقعے سے, اس انسیڈنٹ سے, اس شخص سے جو کہ غصہ کا سبب ہے. اس کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے غصہ انسان کا نسبتا کنٹرول ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک تو زبان کے ہلانے سے کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے نسبتا, جو اس وقت ساری کی ساری اس بات انسیڈنٹ میں تھی وہ ڈائیورٹ ہو کے ان الفاظ پہ جاتے ہیں, تو نسبتا غصہ کم ہوتا ہے. اسی طرح حدیث پاک کو بتایا کہ پانی پیو, کہ فوراً پانی پیو. اور اس ساروں کی وجوہات ہے, کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے, ہر انسان کے اندر شیطان ہے, وہ آگ سے بنا, اس لیے انسان ہیٹ فیل کرتا ہے اپنے اندر غصے کے اندر. تو ساری اس کی افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے کہ تعوذ پڑھنا, اس کے پناہ مانگنا, پانی پینا, اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا. اسی طرح وضو کرنے کا بعض جگہ ملتا ہے, پھر اپنی پوزیشن کو چینج کرنا. پوزیشن کو کیا چینج کرنا, اگر میں کھڑا ہوں تو بیٹھ جاؤں, بیٹھا ہوں تو لیٹ جاؤں. اب یہ بھی اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بھی بالکل اپوزٹ ہے اس جذبے کے, اس اس سارے ماضی کے جو میرے اندر پیدا ہو رہے ہیں، میرا اندر جذبہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں. تو طریقہ یہ بتایا کہ پیچھے ہٹ دو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹو تو اٹھو نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ بتایا کہ ناک کے اندر پانی ڈالو، وضو کرتے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. پھر بعد نے کہا کہ درود پاک پڑھا کرو، اس وقت انسان درود پاک پڑھے. اتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ بخش دیجئے، میرا دل کا غصہ دور کر دیجئے، اور دہکانے والے فتنوں سے مجھے بچا دیجئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی بات کی دعا مانگنے والی چیز، یہ چیزیں مانگنے والی ہیں اللہ رب العزت سے. اور اگلا اصول یہ بنائیں کہ اس وقت بولے کچھ نہ، زبان کو تالا لگا دے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں اسے یقین تھی دھوکے کی تو دانتوں کے اندر دے، تاکہ وہ قابو رہے، وہ کھلے نہ منہ، ورنہ اس کو کچھ بھی وہ کہہ سکتا. اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں سے دور چلا جائے، اس جگہ سے، اس کمرے سے، اس پلیس سے چلا جائے، جو بھی وجہ بن رہی ہے غصے کی اس سے دور ہو. اور کبھی کوئی فیصلہ نہ کرے اس وقت، کیونکہ جو فیصلہ ہوگا وہ غلط ہوگا، وہ سینسس میں نہیں ہوگا، وہ غلط ہوگا فیصلہ اس وقت. تو اس وقت نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی ڈیسیزن دے، ڈیسیزن کرے، بلکہ وہاں سے دور ہو اور ویٹ کرے کہ جب میں کامران ہوں گا تب میں کوئی بات کہوں گا، تب میں کوئی ڈیسیزن لوں گا. پھر ایک طریقہ یہ لکھے کتابوں میں سجدے میں چلا گیا، غصہ نہیں قابو میں آ رہا نا، لیٹا ہے بیٹھ کے لیٹ گئے، اگر نہیں قابو میں آ رہا سجدے میں چلا گیا. اب یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ اس کی اندر عاجزی آتی ہے، کیونکہ تکبر شیطان یہ غصہ شیطان کی طرف سے، اس کے اندر تکبر ہے تو یہ عاجزی لاتا ہے، تو وہ بھی شیطان کو برا لگتا ہے، اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. اور اپنی تھنکنگ کو ڈیویٹ کرے. تھنکنگ کو ڈیویٹ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ جو جتنی باتیں ہم نے اوپر دیکھ لی علمی لحاظ سے، اس طرح ذہن میں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کیا مجھے فرق پڑا، اس سے مجھے اگر میں ریڈ کر جاؤں گا کیا مجھے فائدہ ہوگا، بات الجھ جائے گی، بات خراب ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے مجھے ایسے. تو یہ تھنکنگ کو ڈیویٹ، لیکن یہ تب ہوگا اس وقت جب پریکٹس ہوگا. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پریکٹس اب کرنے والی چیز ہے، اس وقت نہیں. اس وقت تو ریڈ کرنا ہے، اس وقت تو کئی بار سینسز ہی نہیں ہوتے کہ ان ساری باتوں کو سوچے، اس وقت تو ریفلیکٹس سامنے آتے ہیں. تو یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی پریکٹس کیا کریں، ہائپوتھیٹیکل سچویشن بنائیں کہ یہ ہوگا، میں کیا کروں، میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا، میں کیسے زبان کو قابو میں کروں گا، میں کیسے اس وقت لاہور والا کنواں پکڑوں گا. ایک پورا فلو چارٹ بنا لیں اپنے لیے کہ میں یہ کروں گا، اس وقت یہ نہیں ہوگا تو یہ کر لوں گا، یہ نہیں ہوگا یہ کروں گا. جس طرح ڈاکٹرز پہلے پریکٹس کرتے ہیں کہ ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے، اور جب ایمرجنسی آتی ہے اسے سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس کو ریفلیکٹس سامنے آ رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اب یہ اس ٹائپ پہ جانا، میرے پاس یہ چوائس ہے، میرے پاس یہ چوائس ہے، یہ ڈرگ دے سکتا ہوں، یہ دے سکتا ہوں. اسے سوچنے کا ٹائم نہیں کہ میں کیا کروں گا. یہی حالت غصے کے انگوں میں ہوتی ہے، اسے سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. پھر نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے، خشوع سے نماز پڑھتا ہے. خشوع سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف توجہ سے نماز پڑھتا ہے، اس کو غصہ کام ہوتا ہے. کیونکہ نماز کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو نہیں چلتے، تو اس کے اس شخص کو غصہ کم آتا ہے جو خشوع سے نماز پڑھنے والا ہو. اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ امامہ پہننا، پگڑی پہننا، یہ انسان کے اندر ہل لاتی، تحمل دلاتی، اس سے انسان کے اندر ہلم آ جاتا ہے، یہ بھی صفات میں ملتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکسپیرینس سے پتہ چلی کہ اپنی تھنکنگ کو کیسے ڈیویٹ کرے. جیسے یہ ساری باتیں کہہ سکتا ہے، اگر نہیں کنٹرول ہو سکتا ہو رہا، یعنی لاہور والا قوت پڑھ کے اور اعوذ باللہ پڑھ کے، تعوذ پڑھ کے، تو کوئی اور چیز سوچ لے کہ یہ میں کیا کروں گا، تھنکنگ کو ڈیویٹ کرنے. جیسے کچھ نے کہا کہ کاؤنٹنگ شروع کر دے،
اس طرح بس اپنی سوچ کو فوکس نہ کریں, سوچ کی اور فوکس دے دیں. ان شاء اللہ جو لاسٹ لیکچر ہوگا نیکسٹ ویک وہی اسی بات پہ کہ تھاٹس کو کیسے کنٹرول کر لیں, اس میں ڈیٹیل سے بات آئے گی, لیکن کسی اور طرح کانسنٹریٹ شروع کر دیں انسان. جو شخص ایکسرسائز کرتا رہتا ہے اس کو غصہ کم آتا ہے, اس کے نرو زیادہ کام ہوتے ہیں. پھر اگر ٹینس ہو گیا ہے تو اپنے مسلس کا مساج کرنا, خاص طور پر نیک مسلس کا, یہ سارا اسے ریلیکس کرتا ہے کیونکہ وہ ٹینس پوزیشن میں نہیں. اور اس کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ جو سچویشن سے پتہ چل گئی یا جو لوگ پتہ چل گئے جو کہ اسے غصہ دلاتے ہیں ان سے وہ دور کر دیں, حالانکہ ان سے دور رہا کریں. یہ قطع تعلق کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ اس کے سامنے جاؤں گا اور وہ مجھے برا بلا کہنا شروع کر دے گا, مجھے غصہ آ جائے گا اور میں اللہ کا حکم توڑ دوں گا اسے کچھ کہیں گے, تو تب اس سے دور رہوں. اگر رشتے دار ہیں تو ضروری میل جول تو رکھیں, مثال کے طور پہ سامنے آئے سلام کرے, کبھی گریٹ کرنے کی ضرورت پڑے اسے گریٹ کر دیں, لیکن جو آپشن ملنا جلنا ہے گھروں میں جانا آنا یا اس کے ساتھ ملنا اس کو کم کر دیں اگر وہ غصے کا باعث بنتا ہے. تو اگر اس ساری بات کو کنکلوڈ کرو تو کچھ رولز ذہن میں رہیں کہ ایکسپیکٹیشن کم کریں انسان, آئیڈیلائز نہ کرے چیزوں کو یا حالات کو, دوسروں کو مارجن آف ایرر دے, غلطیوں کو قبول کرے ایکسیپٹ کرے, اور اسپیشل سچویشن کے لیے تیار رہے کہ یاد رکھے کہ جب بھی وہ جلدی میں ہوگا تو غصے کے چانسز زیادہ ہیں, جب وہ اوور لوڈ ہوگا ورک اوور لوڈ ہوگا تب غصہ اس کو زیادہ آئے گا, جب وہ تھکا ہوا ہوگا تو تب غصہ زیادہ آئے گا, جیسے آفس سے آئے یا کام سے آئے, تو ان پہ زیادہ احتیاط کرے کہ مجھے آنا ہے غصہ, ہمیں زیادہ احتیاط کرو ان موقعوں پر. یہ بھی سارے طریقے ہیں. اب آخری چیز جو ذکر کرنی رہے گی وہ یہ کہ غصے کا صحیح استعمال کیا, یہ سارے غصے کو روکنے کنٹرول کرنے کے لیے صحیح استعمال کیا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ فار ایگزامپل صحیح استعمال کی کیا بات ہو رہی ہے کہ کئی جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو روکا جائے, کئی لوگ کسی اور سے نہ کرے, یا فار ایگزامپل میرا کوئی بچہ ہے وہ غلط کام کرے تو اس کی اصلاح, میرا کوئی سب آرڈینیٹ ہے اس کی اصلاح کرے, اس نے جو غلطی کی تو سمجھایا جائے کہ غلطی نہیں کرنی. یہ یہاں پہ غصے کو یوز کرنا ہے, لیکن کب کرنا ہے, پہلی چیز کہ جب غصہ قابو میں ہو, اس وقت نہیں کرنا کہ اب دوسرے وقت بندہ کہنا شروع کر دے تم نے ایسا کیوں کیا, ایسا نہیں کر کے جانتی کر جائے گا. کیونکہ آپشن ہمارے پاس کیا کیا ہیں, پہلی آپشن یہ ہوتی ہے کہ انسان بدلہ لے سکتا ہے دوسرے سے, جو شریعت نے ہمیں آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دوسرے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے سکتے ہو لیکن ایکول ہو, زیادتی نہیں کر سکتے. اب غصے میں چانسز اس بات کے ہیں کہ زیادتی کرے گا, اگر اس نے ایک جملہ کہا یا اسے دو جملے کہے گا یہ زیادتی, تو زیادتی کا اللہ نے اجازت نہیں دی. بہتر کیا اللہ نے قرار دیا, معاف کرنا, اور سب سے بہتر قرار دیا کہ احسان دینا دوسرے کو, اس سے بہتر بدلہ دے گا. تو غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرے کہ اب میں اس کو اصلاح کرتا ہوں, بلکہ اس وقت اصلاح کرنی چاہیے کہ جب غصہ قابو میں ہو. فار ایگزامپل ابھی غصہ میں کچھ نہ ہو, جب میں کنٹرول میں بے شک اگلے دن آ جاؤں تب میں اس وقت آرٹیفیشل غصہ کر کے اس کو سمجھاؤں کیسے نہیں کرتے کام, کام ایسے کرتے, تو تب میں کنٹرول میں بات کر رہا ہوں گا, تب میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو رہا ہوں گا اور تب کوئی زیادتی بھی نہیں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پہ غصہ آیا, اس نے کوئی بری بات کی, دین کو برا بلا کہا, تو اس نے چڑھ گیا اس کو مارنے کے لیے, لیکن جیسے ہی اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھوکا آپ پیچھے ہٹ گئے. اب وہ بھی حیران, لوگ بھی حیران, یہ کیا معاملہ. تو فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں شریعت کی اجازت سے ایسا کر رہا تھا کہ اس وقت میں کنٹرول میں تھا غصہ, میں اس کی کنٹرول میں ریکٹ کر رہا تھا, لیکن جب سے تھوکا میرا غصہ نفس کے لیے ہو گیا, اپنے لیے ہو گیا, شامل ہو گیا, میں نے اس وقت چھوڑ دی. تو اس لیے اگر غصے میں ہو تو چھوڑ دے اس معاملے کو, ہاں بعد میں اس کو آرٹیفیشل کر.
اور اس وقت بھی جب انسان دوسرے کو غصہ کا اظہار کر رہا ہو یہ تب بھی سوچے یہ مجھ سے بہتر ہے. یعنی دین نے ایسی خوبصورتی پیدا کی. فار ایگزامپل کسی نے کوئی زیادتی کی, میں اسے اس وجہ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ کہیں دوسرے سے زیادتی نہ کرے, یہ اسے سمجھانا چاہتا ہوں, اس وقت آرٹیفیشلی غصہ شو کرتے ہوئے یہ سوچوں گی یہ مجھ سے بہتر ہے. اور اس کا طریقہ کیا بتایا علماء نے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت غصہ کرتے ہوئے یہ سوچو کہ جیسے ایک بادشاہ اپنے جلاد کو حکم دے, اس کا بیٹا غلطی کر دے, اور ایک جلاد کو یا اپنے کسی اور کو حکم دے کہ اس کو سزا دو, تو وہ جلاد اس وقت اس کو سزا دیتے ہی سوچتے ہی سزا ہے, میں تو بادشاہ کو حکم پورا کر دوں. یعنی اس کی سیکورٹی اس کے ذہن میں ہوتی ہے. اور اس وقت جب وہ اسی طرح جب انسان غصے کا اظہار آرٹیفیشلی کر رہا ہو تو اس وقت سوچے کہ وہ سچ پیئر ہے, کیونکہ یہی حکم ہے کہ اپنے آپ کو نیچے کرو, دوسروں کو اوپر کرو, تمہیں نہیں پتا اگلے کے اندر کیا خوبی ہے اللہ کے ہاں. تو وہ یہ اللہ کا یقین ہے مجھ سے زیادہ مقرب بن رہا ہے, میں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی اصلاح ہوگی. اور یہ بھی دعا کرے صاحب کہ اللہ جی میں تیرے لیے اصلاح کر رہا ہوں, قیامت کے دن تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے بلکہ مجھے میرے عذروں کے ساتھ قبول کر کے جنت میں ڈال دے. یہ جو کیفیت ہوگی, اب یہ کیفیت اور وہ کیفیت جو غصے میں انسان آپ سے باہر ہو, ان کو کیا کمپائی ہوگا. اور اسی طرح جب کوئی غلطی کرے تو اس انسان سے انسان نفرت نہ شروع کر دے بلکہ اس غلطی سے نفرت کرے. یہ بھی اصول ہے کہ کوئی گناہ کرے تو گناہگار سے نفرت نہ کرے, اس گناہ سے نفرت کرے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ کل کو اگر وہ توبہ کر لیں یا سوری کر لیں, معافی مانگ لیں, تو انسان کو ویسی محبت ہوگی. اگر انسان سے نفرت ہوگی وہ ساری عمر نہیں بھولے گا کہ نہیں تم نے وہ کیا, وہ 100 بار اس آپ سے سوری کر لیں تو انسان کو یاد ہوگا نہیں اس نے یہ کیا. اس کا مطلب وہ انسان سے نفرت ہوگی اور اللہ کی نظر میں انسان گر گیا. اگر اس غلطی سے اور گناہ سے نفرت ہوتی تو پھر وہ کبھی ایسا نہ کرتا کہ اس نے گناہ چھوڑ دیا, غلطی کو سب کر لیا, تو انسان بھی اسے معاف کر دیتا. اور بچوں کے معاملے میں انسان بہت محتاط ہے, کیوں بچوں کے بارے میں علماء نے یہ لکھا عام بندے سے اگر زیادتی ہو جائے بڑے سے تو اسے معافی مانگنے کی آپشن موجود, معافی مانگ کوئی میں نے غصے میں کوئی بول پڑا یا میں نے کوئی فار ایگزامپل ہاتھ کا یوز کر لیا, میں معافی مانگ سکتا ہوں, آپشن موجود ہے, اللہ سے معافی مانگوں گا, اس سے مانگ. لیکن اگر بچے سے غلطی ہوئی اور اس کو میں نے زیادتی کر دی تو علماء نے لکھا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے, کیونکہ اس کی معافی بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اس کی معافی بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, کیونکہ اسے کیا پتا معافی کیا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس کے پاس اگر کوئی انسان معذرت کرے یعنی کہ غلطی کر کے آ جائے کہ مجھے معاف کر دو, چاہے وہ انسان حق پہ ہو یا باطل پہ, یعنی کہ صحیح ہو یا باطل پہ, اور انسان معذرت کو قبول نہ کرے ایکسیپٹ نہ کرے, تو فرمایا کہ میرے پاس وعدہ کوثر میں قیامت کے دن آئے. یعنی جب کوئی انسان غلطی کر کے معافی مانگ رہے اسے قبول کریں کہ ہاں ٹھیک ہے معافی میں نے معاف کیا, یہ نہ کہ میں نے معاف نہیں کیا, یہ کہہ دے کہ معاف کیا لیکن ساری عمر سے ستاتا رہے اس بات, تو یہ غلط طرز عمل. اور بیسٹ طرز عمل جو ہے وہ احسان کا ہے. اور وہ کیا طرز عمل؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ آپ جاتے ہیں ایک بڑھیا ایک عورت اوپر سے بوڑھا پہنتی ہے, آپ گزر جاتے ہیں, کوئی غصہ ریکٹ نہیں کرتے, کوئی بات نہیں کرتے, آپ جب وہ بیمار ہوتی ہے اس کی عادت کے لیے چلے جاتے کہ آج کوئی کوڑا نہیں پھینکا. یہ ہوتا ہے احسان کا معاملہ, کوڑا پھینکنا اور اس کے اگینسٹ عادت کرو, اچھا سلوک کر دیں. اب اس کو اپنی زندگی میں کمپیریزن کریں کہ ہم ہمارے اوپر کوئی غلطی سے پاک پانی پھینک دے, آپ گزر رہے ہیں اوپر سے کسی نے کوئی پودوں کو پانی دے رہا تھا, وہ غلطی سے سڑک پہ چلا گیا آپ کے اوپر, اب وہاں پہ لڑائی کھڑی ہو جائے گی, کیوں پانی پھینک رہا ہے, وہ کہیں غلطی سے پھینک رہا, وہ کیوں پھینک رہا, پاک پانی وہ کیوں پھینک. یہ فرق ہے ایک سلجھے ہوئے انسان اور ایک ریکٹ کرنے والے غصے میں ریکٹ کرنے والے انسان. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا دیکھنا چاہیے, سوبر سلجھا ہوا انسان جو کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, لوگوں کو جوڑ کے رکھے نہ ایک جو لوگوں کو توڑ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا انسان بنا دے, یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دے, اور اس کے لیے جو بھی ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں, جو بھی ضروریات ہیں, وہ اس کے لیے ہمارا راستہ سہل کر دے, وہ اسباب ہمیں مہیا کر دے اور ہمیں ویسا بنا دے. زندگی کے سال سال گزر گئے, باتیں سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دن رات گزر رہے ہیں, یہ دن رات کا گزرنا ایک دن ختم ہو جائے گا, تو مہلت بہت تھوڑی ہے. اس لیے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, اللہ تعالیٰ نے بات کہنے سننے کی ہمیں توفیق دی, تو اس کو قیمتی بنا کے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کے اندر سکون لانے کی کوشش کریں. میاں بیوی کے تعلقات اور ساس بہو کے تعلقات اور رشتہ داروں کے تعلقات, یہ بہت نازک تعلقات ہوتے ہیں, ان میں یہی وجوہات بن رہی ہوتی ہیں صحیح لڑائی جھگڑے, اور گھر برباد ہو رہے ہوتے ہیں, بے سکون ہو رہے ہوتے ہیں, زندگیاں گزر رہی ہیں ساتھ لیکن دل کا سکون نہیں ہے. ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل دور ہوتے ہیں, وجہ کیا؟ یہی ساری وجوہات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والی سکون والی زندگی نصیب فرمائے. واقف دعوانا الحمد للہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, سر کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے دل کی اوپر توجہ کر لیں. دل انسان کے سینے میں پائے جانے کے کل ہماری کل اس پہ توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکا ہوا ہے وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے, اور آپ کی آئے بس کر اس مالک پہ عمل کرتے ہوئے کر کے رب کے نام سے یاد کرو, اور بس کو رب کا کبینہ سن کر کے رب کو جی میں یاد کرو, دل میں یاد کرو, اس پہ میں عمل کر رہا ہوں. تو خاموشی کے ساتھ میں زبان پہ لا رہے گا احساس سے کچھ کرنا ہے تو سوچ کر رہا ہے, تو دل پہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, یہ غصہ اور یہ وجہ اور شہوت تو کب تو ہی انسان کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پہ مصروف کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام نسبتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. آپ کی تعریف ویسی ہے جیسے آپ نے اپنے خود کی. یا اللہ پاک آپ نے پرانے پاک سے فرما دیا کہ بس کروں نہیں یا خود ہوں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ آپ نے اپنی توفیق سے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی, اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق دی, اپنی اصلاح کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق دی. یا اللہ پاک یقیناً آپ نے بھی ہمیں یاد کیا, آپ کے فرشتوں نے بھی ہمیں یاد کیا, فرشتوں کا یہاں تازہ ہو کر اس طرح کسی پاس میں فکر ملتا ہے. یا اللہ پاک ان فرشتوں کی معصومیت میں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ان کی جیسے ان کا تذکیہ ہے ویسا بھی ہمیں بھی تذکیہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک آپ نے جب ہمیں یاد کیا تو یا اللہ پاک آپ کے صرف حلیم ہیں, یا اللہ پاک اس میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں اپنے اخلاق سے رنگ دے. یا اللہ پاک ہمیں اپنی صفات سے رنگ دے. یا اللہ پاک آپ نے خود کہا کہ وہ مومن تو وہ ہوتے ہیں, یا اللہ پاک جنہیں اللہ والے اخلاق پائے جاتے ہیں, یا اللہ پاک ان میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہم نے اپنے عیبوں کی وجہ سے, اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے, اپنے یا اللہ پاک
دل کی گندگی کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو بھی برباد کیا، اپنی زندگیوں کو بھی بے سکون کیا اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی بے سکون کیا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ظلم کو معاف کر دے، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک وہ گناہ جو دل میں کیے، جو راتوں میں کیے، جو کھل کے کیے، جو چھپ کے کیے، جو کر کے یاد ہیں، جو کر کے بھول گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے. یا اللہ پاک کتنی بار زبان سے غلط استعمال ہو گیا، لوگوں کے دل ٹوٹ گئے، لوگوں کی آنکھیں یا اللہ پانی سے بھر گئیں، یا اللہ پاک لوگوں کی نیندیں راتوں کی حرام ہو گئیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا یا اللہ پاک زبان کے غلط استعمال کر دیے. یا اللہ پاک جرائم کی لمبی فہرست ہے، آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پیروں کے، زبان کے، ظاہر باطن کے، یا اللہ پاک سب کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے. یا اللہ پاک جس طرح مجرم اقرار کر لے، یا اللہ پاک عدالت کی اس کی سزا کم کر دیتی ہے. یا اللہ پاک تو رحم کرنے والا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے جرم کا، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دے. یا اللہ پاک جرم ہو چکا، ماضی کا حصہ بن چکا، یا اللہ پاک اعمال نامے میں لکھا جا چکا، اب کوئی اس کے سوا چارہ نہیں کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا دیں، اس سے معافی مانگ لیں، تیرے تیرے آگے ہاتھوں کو جوڑ لیں اور تیری رحمت کی اپیل کریں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری التجاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ پاک ہمیں پاک صاف کر کے اٹھا دے، ہمیں تصفیہ نفس نصیب فرما دے. یا اللہ پاک تصفیہ قلب نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے دلوں کی خواہشوں کو اچھا کر دے. یا اللہ پاک ہماری، یا اللہ پاک غصے اور غیظ و غضب کو ہمارے قابو میں کر دے، ہمیں ویسا انسان بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ پسند کرتے ہیں، جس کے اندر علم ہوتا ہے، جس کے اندر علم ہوتا ہے، جس کے اندر توکل ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے تیرا، معیت ہوتی ہے. یا اللہ پاک ایسا انسان ان کو بنا دے. جتنی صفات مومنین متقین کی تو نے قرآن میں ذکر کی، وہ صفات ہم میں پیدا کر دے. جتنی صفات تو نے اپنے ناپسندیدہ بندوں کی ذکر کی، وہ ہمارے اللہ سے نکال دے. اے اللہ پاک تیری رحمت کے بنا کچھ ممکن نہیں، تو نے خود قرآن میں کہا تزکیہ تیرے بدر کا منصر ہے. اللہ پاک فضل والا معاملہ کر دے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اس بے سکون زندگی سے، یا اللہ پاک معاشرہ تنگ پڑا ہے، ان زبانوں سے، یا اللہ پاک غیظ و غضب سے، اس شہر سے، ان سب کے غلط استعمال سے معاشرہ بے سکون ہو رہا ہے. اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں فکر نصیب فرمائے اس کی اصلاح کی، اور یا اللہ پاک اصلاح کے جو راستے اور سب اسباب ہیں ان کو ہمیں میسر کر کے آسان کر دے. اللہ رحمت و کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ پاک وہ جو گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے تیرے آنے تیر تک آنے کے، ان کو محنت سے لطف و کرم سے معاف کر دے. یا اللہ پاک رحم و کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ پاک جو لوگ مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف، ان کی یا اللہ پاک مشکلوں، غموں، پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ پاک قرضوں سے سب کو نجات نصیب فرما، مرضوں سے نجات نصیب فرما، ظاہری اور باطنی مشکلات سے نجات نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما، عافیت والا حشر، عافیت والا یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ جنت الفردوس سے پہنچ کر نصیب کر دے. یا اللہ پاک جو جن لوگوں نے انتظام کیا، اپنا گھر دیا اور اس نیک محفل کے اہتمام کا سبب بنے، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے خاص حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ان کا تزکیہ فرما دے، ان کو تقویٰ نصیب فرما دے، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں دین کو باقی رکھ، ایمان کو باقی رکھ اور علم کو باقی رکھ. اللہ پاک کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ پاک جو لوگ چل کے آئے، یا اللہ پاک تیری طلب و تیری تلاش میں آئے، تیری باتوں کو سننے کے لیے آئے، اس دور کے اندر کہ جہاں تیری باتیں کرنے والے بھی کام اور سننے والے بھی کام، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو خالی ہاتھ مار رکھا، سب کو یہاں سے یا اللہ پاک تسکیے کے ساتھ واپس کر، اپنے تعلق کے ساتھ واپس کر، اپنے قرب کے ساتھ واپس کر، اپنی معیت کے ساتھ واپس کر. یا اللہ پاک بیٹھنا قبول کر لے، اور یا اللہ پاک پورے عالم کی ہدایت کا سبب بنا لے. یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. کچھ لوگ آج نہیں ہوں گے تو یہ ان کے انفارمیشن کے لیے ہے کہ ایک تو اپنا فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ ایک کورس شروع ہو رہا ہے آزما کا 15 ستمبر سے، تو کہ جو لیڈیز نہیں آ سکتی مدرسوں میں یا کہیں باہر نہیں جا سکتی تو آن لائن انتظام ہے, تو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دیجیے انٹرسٹڈ ہوں, تو وہ رجسٹر کرا دیں اس ای میل پہ بھیج کے ای میل دیا ہوں, تو ان شاء اللہ انتظام کر دیا جائے گا کہ آن لائن 15 سپتمبر سے 3 ڈیز ابھی ہوگی اور ان شاء اللہ تعلیم و تربیت دونوں انتظام ہوں گے. تعلیم تو ہوتی ہے جس طرح تصویر کا بھی اور یہ بھی انتظام اس میں چل رہا ہوگا, اس میں حصہ لیجیے گا. نماز پڑھنے تک سوال جواب ہوگا تو نماز کے بعد بس جزاک.